الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمہید کے طور پر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کوئی حرکت ایسی نہیں ہوتی جو بے مقصد کہلائی جائے، یعنی ہر حرکت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. انسان اپنے گھر سے چلتا ہے مسجد کے لیے، تو یہ جو حرکت ہے اس کی، یقیناً اس حرکت میں مسجد تک پہنچنا ہی صرف نہیں ہے، اصل مقصود ہے نماز پڑھنا. بچہ گھر سے نکلتا ہے اسکول جاتا ہے تو اس حرکت کا مقصد تعلیم حاصل کرنا. آدمی گھر سے نکلتا ہے، آفس پہنچتا ہے، فیکٹری جاتا ہے، مقصود ہے ملازمت اور ڈیوٹی پر جانا. اسی طریقے سے جتنی بھی حرکتیں ہیں، کوئی حرکت بے مقصد نہیں ہوتی، بلکہ ہر حرکت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم جو اس دنیا میں جی رہے ہیں اور انسان کی حرکت کب سے شروع ہوئی ہے، انسان ایک طرف سے آیا ہے دوسری طرف جا رہا ہے، تو یقیناً اتنی بڑی حرکت بے مقصد نہیں ہو سکتی. جب چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے، تو اتنی لمبی چوڑی حرکت یہ بے مقصد نہیں ہو سکتی. ہم اگر تھوڑا سا سوچتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری حرکت اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب ہم پیدا ہوئے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ یہ حرکت اس سے بھی پہلے سے شروع ہوئی. اور اگر اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جب روحوں کو جمع کیا اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا، ہاتھ مارنا ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہیں، اپنی شان کے مناسب، اپنے شان کے لائق، اس سے یہ ہوا کہ داہنی جانب جب پشت پر ہاتھ مارا تو اس سے جتنی اولاد جنتی تھی وہ ساری کی ساری قیامت تک جو آنے والی تھی وہ نکل آئی، اور جب بائیں جانب ہاتھ مارا تو روحوں کی شکل میں جو چونٹیوں کی شکل میں تھی قیامت تک آنے والی روحیں وہ چونٹیوں کی شکل میں، وہ یعنی وہ جو دوزخ میں جانے والی تھی وہ نکل آئیں. اللہ رب العزت نے جب ان کو سب کو جمع کر دیا ایک میدان میں، تو اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ کیا جواب دیں. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے کہا کہ بلا بلا، کیا آپ ہمارے رب ہیں؟ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں نے یہ سنا تو انہوں نے بھی کہا بلا بلا بلا. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام زبان سے یہ کہہ رہے ہیں تو باقی لوگوں نے بھی کہا بلا بلا بلا، کیا آپ ہمارے رب ہیں؟ تو بہرحال یہ عہد الست کہلاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جتنی روحیں تھیں سب نے کہا بلا، آپ ہمارے رب ہیں. بلا کے عربی کا لفظ ہے یہ، جس کے معنی ہوتے ہیں جی ہاں، جی ہاں. شہیدنا، ہم گواہ، گواہی دیتے ہیں، یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہہ بیٹھو کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے. ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تمام انسانوں سے، اس لیے کوئی انسان قیامت کے دن مکر نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں آپ کے رب ہونے کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ تمام انسانوں نے اس کا عہد کیا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے پہلے جو انبیاء میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلا، تو گویا معلم اول جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی تعلیم پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کہا، اور انبیاء کی تعلیم پر باقی انسانوں نے کہا. تو سب سے پہلے معلم جو ہے اور مربی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو بہرحال یہ حرکت وہاں سے شروع ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ دوستی اور دشمنیاں بھی وہیں سے قائم ہو گئیں. جن روحوں کے چہرے ایک دوسرے کی طرف تھے ان کے دلوں میں، ان کے آپس میں محبتیں قائم ہو گئیں، اور جن کی پشتیں ایک دوسرے کی طرف تھیں ان میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، دو بچے ہوتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں ہوتے، حالانکہ ایک ہی ماں کے پیٹ میں پاؤں پسارے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ دشمنیاں چونکہ ازل سے قائم. اور اسی طریقے سے بعض دیکھتے ہیں کہ ایک شخص افریقہ سے آیا، ایک امریکہ سے آیا، دونوں اچانک آ کے ایک جگہ ملے اور دونوں میں ایسی محبت قائم ہو گئی کہ پوچھئے مت. تو اصل میں یہ بھی اسی محبت کا اثر ہے جو عالم ارواح میں قائم ہوا. حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جو جوڑے دنیا میں بننے تھے یعنی میاں بیوی کی شکلوں میں، وہ وہاں پر بھی یعنی عالم ارواح میں بھی ساتھ ساتھ کھڑے تھے. تو یہ طے ہو گیا تھا کہ بھئی اس نے اس کی بیوی بننا ہے، اس نے اس کا شوہر بننا ہے. تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آسمانوں پر جوڑے طے ہوتے ہیں. تو اصل مقصد یہی ہے کہ جو عالم ارواح میں جو اللہ نے فیصلہ فرما دیا اس کے اثرات ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. بہرحال اصل مقصد بتلانا یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی حرکت ہے، ہم صرف یہ حرکت اپنی ماں یعنی پیدا ہونے سے ہی شروع نہ کریں، بلکہ عہد الست سے عالم ارواح میں جب اللہ نے جمع کیا تھا اس وقت سے یہ حرکت جاری ہے. اور جب یہ اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرا لیا تو یہ تمام روحیں واپس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد منتقل ہوتے ہوتے یعنی باپ در باپ، اور اسی طرح باپ سے پھر ماں کی طرف یہ ارواحیں منتقل ہوئیں، اور جب بھی منتقل ہوئیں پہلے سے زیادہ ترقی کی شکل میں منتقل ہوئیں. گویا ابتدا میں تو بالکل چونٹیوں کی شکل میں تھی، لیکن جب انسان ماں کے رحم میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کا وجود بڑا ہو جاتا ہے، یقیناً چونٹی سے بہت بڑا ہوتا ہے، تو دنیا میں آتا ہے. یہ حرکت ہی ہے جو چل رہی ہے مسلسل یہاں تک کہ اس دنیا میں آتا ہے، اور اس دنیا میں پھر اس کا وجود اور بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اپنے اپنے وقت پورا کر کے کوئی 40 سال کو، 50 سال کو، 10 سال کو، 1 منٹ کو، 1 سیکنڈ دنیا میں گزار کر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اور زیادہ ترقی کی شکل میں ہوتا ہے کہ وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. بظاہر ہم عالم برزخ سمجھتے ہیں قبر کے اس 1.5 گز کی جگہ کو کہ جس میں انسان کو دفنایا جاتا ہے، حقیقت میں ایک ظاہری شکل ہے اس کی، ورنہ عالم برزخ جو ہے وہ اس دنیا سے بڑا ہے، ہزاروں لاکھوں گنا بڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے بعض اوقات اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، بعض اوقات جنت کی کھڑکیوں میں سے کچھ کھل جاتا ہے. تو لیٹا ہوا بیٹھا ہوا جس حال میں بھی عالم برزخ میں، کبھی تو جنت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں کی ہواؤں میں مست ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان جو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، سالے ثواب کرتے ہیں، تو وہ ثواب بھی اسے پہنچتا رہتا ہے. تو گویا عالم برزخ ایسا عالم ہے کہ اس کا پورا تعلق آخرت سے بھی نہیں ہے اور دنیا سے بھی نہیں ہے، بلکہ درمیان کا عالم. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے سال ثواب اسے وہاں پہنچتے رہتے ہیں اور جنت کی ہوائیں بھی اسے وہاں پہنچتی رہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ جب انسان اپنے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کے لیے جو ہے جنت کا لباس جو ہے اس کو پہنا دو، اور جنت کے جو ہے وہ بستر اس کے لیے لگا دو، اور جنت کے جو ہے فرش بچھا دو. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے یقیناً. اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ حد نظر تک جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے. تو ظاہری اعتبار سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا گھڑا ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ رب العزت جانتے ہیں. اور جو شخص اس قبر میں جاتا ہے، اس عالم میں جاتا ہے، تو یقیناً وہ عالم اس دنیا کے عالم سے کئی گنا بڑا ہے. اور اس کے بعد پھر عالم برزخ سے انسان جب منتقل ہوگا قیامت کے عالم میں، تو وہ عالم برزخ سے لاکھوں گنا بڑا ہے. اور یہاں تک کہ پھر انسان جب جنت میں جاتا ہے تو وہ آدم تو دنیا یوں کہہ لیے 10 گنا ایک شخص کو حصے میں جو جنت آتی ہے وہ اس دنیا کے 10 گنا اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوتی. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. تو گویا یہ حرکت ہے جو مسلسل چل رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی حرکت جو عالم الست سے چل رہی ہے کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا ہمارا مقصد حرکت سے کھانا کھانا ہے، روٹی کھانا ہے؟ تو یہی اگر مقصد ہو تو یہ مقصد تو جانور بھی پورا کرتے. ہم سے زیادہ بھینس کھانا کھاتی، ہم سے زیادہ ہاتھی کھاتا ہے، ہم سے زیادہ شیر کھا لیتا ہے. ہم اگر کہیں کہ صاحب ہم بکرے کھاتے ہیں تو وہ بھی ہرن کھاتا ہے، وہ اصلی حالت میں کھاتا ہے، ہم تو مسالوں میں بھون بھان کے اس کی شکل ہی بگاڑ دیتے ہیں. اگر ہم کہیں جو مرغ کھاتا ہے تو وہ مرغے جو ہیں وہ بلیاں بھی کھا جاتی ہیں. تو بات یہ کہ انسان صرف کھانے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا. اتنی بڑی حرکت کا مقصد صرف کھانا، یہ تو بہت معمولی سی بات. اس لیے ہمارا مقصد کھانا نہیں. آج ہم انسانوں نے اس دنیا کے اندر صرف جینے کا مقصد کھانا ہی سمجھا ہوا ہے، کھائے پیئے مر گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو یہ بہت معمولی مقصد. بات یہ ہے کہ انسان کھانے سے تو مر سکتا ہے، نہ کھانے سے نہیں مرتا. عموماً ایسی بات، بہت زیادہ کھانے سے انسان مر جاتا ہے، حیضہ ہو جاتا ہے، مختلف چیزیں اس کو ہو جاتی ہیں. لیکن اگر نہ کھائے تو اس سے پھر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. تو اس لیے کھانا مقصد نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، کیا یہ مقصد ہے، کیا وہ مقصد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں معمولی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اس دنیا میں جو پیدا کیا ہے ہمارے مقصد کو جو ہے ظاہر بھی کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے میں نے باقی چیزیں چھوڑ دی ہیں. انشاءاللہ کسی وقت اللہ نے چاہا تو پھر میں اس کو ذکر کروں گا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جنوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ مقصد تخلیق انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت، یعنی ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے. اب عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے، لیکن یقیناً ہماری جو عبادت ہے وہ اور طرح کی ہے، فرشتوں کی عبادت اور طرح کی ہے. یا آپ کئی مرتبہ سن بھی چکے ہیں کہ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو پیدا ہی عبادت کے لیے اس اعتبار سے کیا ہے کہ ان میں کوئی خواہشات نفسانی نہیں، لیکن انسانوں میں خواہشات نفسانی کا بھی جذبہ رکھا ہے. ہم میں گناہ کرنے کی بھی طاقت ہے، نیکی کرنے کی بھی طاقت ہے، لیکن فرشتوں میں صرف نیکی کرنے کی طاقت ہے، گناہ کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں. ان کو جو حکم دے دیا گیا وہ تو اپنے حکم کو بجا لاتے ہیں، اس کے سوا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے ان کی عبادت اللہ کے ہاں اتنی اہم نہیں ہے جتنی کہ انسان کی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار بھی دیا ہے. وہ چاہے تو اپنے اختیار سے عبادت کر سکتا ہے، وہ چاہے تو اس عبادت سے فرار بھی اختیار کر سکتا ہے. چنانچہ بہت سے انسان ہیں جو نہیں کرتے عبادت، اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یعنی سر منہ بھی فرق نہیں آنے دیتے، پلک بھی نہیں جھپکتے. تو اس لیے انسان جو عبادت کرتا ہے اس کا درجہ بہت بلند. اسی لیے کسی نے کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. بظاہر انسان جو ہے وہ فرشتے تو ہم اس کو کہتے ہیں جو بالکل معصوم ہوں گناہوں سے، لیکن انسان کا ایسا معاملہ نہیں ہے. انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، اس لیے ان خواہشات کے تحت وہ گناہ بھی کرتا ہے، لیکن جب اس کو احساس ہوتا ہے تو ان گناہوں سے لوٹ بھی آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ رب العزت ایسے انسانوں کو پسند کرتے ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں. تو بہرحال ہمارا مقصد جو ہے وہ تخلیق کا اللہ نے جو پیدا کیا ہمیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں. یہ جو ایام چل رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ، یہ اصل میں بتانا یہی مقصد تھا کہ یہ ایام خاص ہیں، اور یہ پورا عشرہ ذی الحجہ جو ہے خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے اس میں دن اور رات میں عبادتیں جو کی جاتی ہیں، جو اعمال صالحہ انجام دیے جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اور دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں. یہاں تک کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص جہاد کے لیے نکلے اس کے ان دنوں کے علاوہ تو کیا وہ بھی عمل صالح کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، الا یہ کہ وہ اپنا جان و مال جو لے کر نکلا ہے یعنی وہ ہار کر آ جائے, جان بھی ختم کر دے, مال بھی ختم کر دے, تب وہ پہنچ سکتا ہے. ورنہ جو اعمال صالحہ ان دنوں میں کیے جاتے ہیں اشراج الحجہ میں, ان کا رتبہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دنوں میں خوب کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہو, یعنی جو ذکر و تسبیح تم کرتے ہو وہ تو کرتے ہی ہو, لیکن ان دنوں میں خاص طور پر کچھ اور اضافہ کرو. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, درود شریف, جو بھی, استغفار کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, کیونکہ ان دنوں میں پڑھنے کی بڑی فضیلت. اور میں نے بتایا تھا مثال کے طور پہ عرض کر دوں, جیسے کہ آپ نے فرمایا, صحابہ اکرام سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کر لیا کرے؟ تو صحابہ میں سے پوچھا لوگوں نے کہ اللہ کے نبی, کیا ہم میں سے کسی میں اتنی طاقت ہے؟ کیونکہ احد پہاڑ تو معمولی نہیں ہے, احد پہاڑ تو بہت بڑا ہے, تو کیا ہم میں اس کی طاقت ہے کہ ہم احد پہاڑ جتنا ثواب روزانہ حاصل کر لیں؟ فرمایا کیوں نہیں. تو صحابہ نے پوچھا اس کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے, اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا, یہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا, یہ لا الہ الا اللہ کہنا, یہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں, اس کی قدرت کو دیکھتے ہیں, تو یقیناً وہ قادر ہے کہ اپنے بندوں کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. بات ساری ہے اخلاص پر, اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے. تو جب آدمی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نتائج بھی ایسی مرتب فرماتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دن میں روزہ رکھنا ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے. تو یہ دن اب چل رہے ہیں, یعنی نو ذی الحج تک, کیونکہ دس ذی الحج کو روزہ رکھنا جائز نہیں, دس گیارہ بارہ, لیکن ان نو دنوں میں ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر. اور پھر نو تاریخ کو جو روزہ آپ رکھیں گے, یعنی عرفے کا روزہ, حدیث میں آتا ہے کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے ایسے اعمال کی طرف حریص ہو. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, یہ ہے وہ میدان جس میں انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مال میں آگے بڑھ جائیں, کار میں آگے بڑھ جائیں, کوٹھی میں آگے بڑھ جائیں, فیکٹری ہماری اس سے زیادہ حسین ہو جائے, خوبصورت ہو جائے, مال ہمارے پاس دوسرے سے زیادہ آ جائے, اور اس چکر میں ہم دوسرے کو جو ہے وہ گرا بھی دیتے ہیں, اس کے سینے پہ بھی چڑھ جاتے ہیں, اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں, اس کا خون بھی کر دیتے ہیں, یہ سارے کام ان چیزوں میں تو ہم حص کرتے ہیں, لیکن جو میدان ہے حص کرنے کا, اس میدان میں ہم دوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو اصل یہ جو عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے, یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے. اور اس رات میں آپ چاہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں, صبح فجر کی جماعت سے پڑھ لیں, اور کچھ وقت اگر اللہ تعالیٰ دیں تو اس کا عبادت کر لیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات, یعنی ان دس راتوں کا ثواب, یکم ذی الحج سے لے کر دس ذی الحج تک, جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے, والفجر والیال عشر, قسم کھائی اللہ نے ان دس راتوں کی. تو ان دس راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا, ہر رات کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسا کہ آدمی شب قدر کو جاگ کر ثواب حاصل کرتا ہے. شب قدر کی رات تو کبھی پاتا ہے انسان, کبھی نہیں پاتا, لیکن یہ تو یقینی اجر و ثواب حاصل کرے گا. اس لیے ان دنوں کو اور ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر ساری رات آدمی نہیں جاگ سکتا, جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اتنی ہی عبادت کر لیا کرے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ آٹھ ذی الحج, نو ذی الحج اور دس ذی الحج کی تین راتیں, یعنی آٹھ ذی الحج یوم ترویہ جس کو کہتے ہیں, اور یوم عرفہ, اور پھر اسی طریقے سے عید کی رات یعنی چاند رات جس کو کہتے ہیں, یہ راتیں, اور عید الفطر کی ایک رات, اسی طریقے سے شعبان کی پندرہویں شب. فرمائے کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جو آدمی اس میں جاگ کر عبادت کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز و اللہ کی رحمتیں تو بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں. اب یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ چونکہ یہ راتیں آنے والی ہیں, چل بھی رہی ہیں, مطلب آج کی رات بھی جو ہے وہ جاگنے کی اور عبادت کی رات ہے, تو اس لیے لیکن اہتمام کے ساتھ مزید پھر آٹھ ذی الحج, نو ذی الحج اور پھر عید کی جو رات ہے, ان میں اور بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ہمیں. تو اس لیے یہ باتیں عرض کر دی جاتی ہیں تاکہ جو لوگ اس میں عبادت کرنا چاہیں ان کے لیے میدان موجود ہے. اور ہمارا مقصد تخلیق بھی یہی ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب جس کا جی چاہے دن اور رات میں, اور حدیث میں آتا ہے کہ اس دن میں روزہ رکھنے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ ایک سال کا روزہ رکھا. تو ایک سال کا روزہ, یعنی دنیا میں اگر ہم پتہ چلے کہ بھئی اگر تم آج ڈیوٹی پر آ گئے تو ہم ایک سال کی تنخواہ تمہیں دے دیں گے, تو فوراً پہنچ جائیں گے ہم, کیونکہ یہاں ہمیں پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ثواب ایسی چیز ہے کہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن میرے بھائی اصل میں حقیقت جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور حقیقت میں جب کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ ثواب کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے اس دنیا بہرحال ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی ایک دن ایسا بھی تھا کہ دنیا میں تھے ہی نہیں، پھر اللہ نے اپنے فضل سے انہیں وجود بخشا، دنیا میں آ گئے. اب کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، کچھ وقت پورا کر کے جا چکے. ہم بھی اپنا وقت کر رہے ہیں پورا، ہم بھی گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح برف کی ایک شلی ہوتی ہے تو چاہے دیکھنے میں شلی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن مسلسل وہ گھل رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہماری عمر بھی مسلسل اب کم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص چاہے وہ سوتا ہوا ہو چاہے جاگتا ہوا ہو، اپنی اپنی قبروں کی طرف، اپنے اپنے وقت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، چاہے ہمیں اس کا ادراک ہو یا نہ ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ جی صبح تو ملاقات ہوئی تھی لیکن شام کو نہیں موجود، ایسے کتنے لوگ ہیں. تو یقین ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. تو ہماری جو حرکت ہے، یہ زندگی اللہ نے زندگی دی لیکن اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو اب اگر ہم پورا کرتے ہیں تو کامیاب، لیکن اگر مقصد کو پورا نہیں کرتے تب بھی ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور وہ ہے عالم آخرت. اس لیے ہمیں اپنی اپنی منزل کو جو ہے کامیابی سے ہم کنار کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار ہمیں اس پہ متنبع فرمایا ہے کہ لوگوں تم جو ہے وہ جنت حاصل کرنے کی طرف دوڑو، یعنی ایسے اعمال کرو کہ جس سے جنت ملتی ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں. تو یہ ایام بڑے عظیم الشان ایام ہیں اور عظیم الشان راتیں ہیں، اور ان میں جو بھی عمل صالح انسان اختیار کرتا ہے اللہ کی نظر میں اس کو وہ بڑی سعادت والا ہوتا ہے، وہ شخص بھی اور وہ عمل بھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دن اور راتوں کو ہم ضائع نہ کریں، اور یہ جو حرکت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو بامقصد کریں، بے مقصد حرکت ہماری نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر اس ماہ مبارک میں ہم اپنی اس حرکت کو با مقصد بنا لیں، اور چونکہ انہیں ایام میں آگے چل کے 10-11-12 تاریخ کو قربانی بھی کی جاتی ہے، تو اس میں بھی اخلاص نیت کے ساتھ ہم قربانی کا جانور خریدیں اپنی استطاعت کے مطابق. لوگوں کی دیکھ ہم دیکھی نہ کریں کہ صاحب وہ 10 لاکھ کا لایا تو میں 12 لاکھ کا لاؤں، یہ مقابلہ کرنے کی چیز نہیں ہے. اس میں عام طور پر ریاکاری ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے لیے عمل کریں جو بھی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری قربانیوں، نہ اللہ کو ہمارے خون کی ضرورت نہ اس کو گوشت کی ضرورت، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ کون عمل کر رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے پاس نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے قربانیوں کا اور نہ خون پہنچتا ہے، لیکن ینالہ التقوی، تقوی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تقوی کے ساتھ کون کر رہا ہے. تو اس لیے اپنی نیتوں کو درست کیجئے. بعض اوقات بڑے سے بڑا عمل نیتوں کی خرابی کی وجہ سے اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے ہم جب کوئی عمل کریں، اور بعض اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن اخلاص کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے تو انسان حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ میں نے عمل تو چھوٹا سا کیا تھا، اتنا اجر و ثواب عطا فرمایا آپ نے. جیسا کہ میں نے یہ بتایا سبحان اللہ، اگر اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، بہت پہاڑ سے زیادہ ثواب، اور اللہ قادر ہیں کہ اس سے بھی زیادہ دے. کتنا زیادہ دیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ایام چل رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بہت سے مسجد کے نمازی بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے آپ سے درخواست کی ہے، ان سب نے ان کے لیے دعا فرمائی. اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. ایک بچہ جو یہاں ہمارے یہاں پڑھا کرتا تھا کسی وقت، اس کے بھی گردے کا آپریشن ہے، دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے اور جو ہے انہیں جلد از جلد صحت یابی بھی عطا فرمائے. اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سعودی عرب میں، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دیں، اور ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اقارب میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کتابیں مل رہی ہیں بھی، جو حضرات چاہیں وہ کتاب حاصل کر لیں اور اس کو پھر پڑھیں بھی، اور جب پڑھیں تو پھر اس کے بعد کسی اور کو آگے بڑھا دیں تاکہ اس کا جو مقصد ہے وہ حاصل، فائدہ حاصل ہو.